لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فقال تبارك وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال جل وعلا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماذ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل رواه إمام أبو داود رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق اخرجه مسلم وابو داود والنسائی رحمهم الله وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين کچھ عجیب اتفاق ہو رہا ہے کہ پچھلے جمعے بھی اگرچہ اس کا کوئی اعلان نہیں تھا لیکن میرا ارادہ تھا جہاد افغانستان ہی کے موضوع پر گفتگو کا لیکن مولانا سید حامد میاں رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کی نماز جنازہ کا وقت وہ طے ہوا کہ جو ہمارے ہاں تقریر کے آغاز کا وقت معین ہے لہذا پچھلے جمعے بھی میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کر سکا، بلکہ میں یہاں حاضر ہی نہیں ہو سکا، بلکہ میں نے خود بھی جمعہ ادا کیا، پھر اس کے فوراً بعد جو جمعیت علماء اسلام کا ایک جلسہ ہو رہا تھا مینار پاکستان کے قریب، اس مرتبہ ارادہ تھا کہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی، لیکن موسم نے جو معاملہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو ویسے ہی یہ مضمون طوالت طلب ہے، اور مجھے پہلے ہی سے یہ اندیشہ تھا کہ شاید ایک گفتگو میں یہ بات پوری نہ ہو سکے، لیکن اب تو ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، لیکن میں اللہ کا نام لے کر جو اپنا نقطہ نظر ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا شروع کرتا ہوں، جس قدر بھی آج بیان ہو سکا وہ آج ہو جائے گا، اور باقی گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعے میں مکمل کر لیں گے. سب سے پہلے میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ایک جنگ یا جہاد جو 8 سال سے زائد عرصے سے جاری ہے، اس کے بارے میں آج تک میں نے تفصیلاً یا وضاحتاً یا صراحتاً کوئی گفتگو کیوں نہیں کی، اور اب صورتحال میں وہ کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے جس کی بنا پر میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کا فیصلہ کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بہت سے حضرات کے ذہنوں میں ہوگا، تو اگرچہ مختلف مواقع پر جہاں میرے خطابات عام ہوتے رہے ہیں مجھ سے سوال کیا جاتا رہا ہے اور میں جواب بھی دیتا رہا ہوں، لیکن یہ بات بھی بہرحال ایک ثانوی درجے میں ہے، کبھی بھی میں نے اس موضوع کو اپنی کسی تقریر یا گفتگو کا اصل موضوع نہیں بنایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تک جو صورت حال تھی اس میں اولاً میں کھلے دل کے ساتھ قبول کرتا ہوں کہ ابتدا میں تو صورت یہ تھی کہ افغانستان کے اندرونی حالات کا ہمیں صحیح علم تھا ہی نہیں. یہ اس دور کا ایک عجیب المیہ ہے کہ اگرچہ ترقی بھی بہت ہوئی ہے، ذرائع آمد و رفت بھی بہت آسان ہو گئے ہیں، پھر مینز آف کمیونیکیشن جو دوسرے ہیں، ڈاک ہے، تار ہے، ٹیلی فون ہے، وہ بھی بہت ہے، اس کے باوجود ابھی تک انسان اکثر و بیشتر اپنے خول میں بند ہوتا ہے، یا تو اپنے ذاتی مسائل و معاملات یا اپنے خاص علاقے کے مسائل و معاملات، ان میں انسانوں کی عظیم اکثریت بلتا و پیچا رہتی ہے، اور اس سے باہر دیکھنے کا بہت ہی کم لوگوں کو موقع ملتا ہے. چنانچہ خود میرا اپنا حال یہ رہا ہے اور آپ میں سے اکثر کا حال یہ اب بھی ہوگا کہ خود اپنے ملک کے بھی اکثر حصے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح معلومات ہمیں حاصل نہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی پاکستان کے شمالی علاقوں کا کبھی کوئی سفر کیا ہی نہ ہو، انہیں معلوم ہی نہ ہو حمزہ کس بلا کا نام ہے اور گلگت میں کیا حالات ہیں اور خپلو کس جانور کا نام ہے اور وہاں کے کیا حالات ہیں. اسی طریقے سے بلوچستان کے دور دراز علاقے، میں آج تک وہاں نہیں جا سکا ہوں اگرچہ شمالی علاقوں میں 2-3 مرتبہ جانا ہو گیا. تو واقعہ یہ ہے کہ آج کا انسان بھی بحیثیت مجموعی بہت ہی ان انفارمڈ ہے، اور یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ صرف یہی نہیں ہے، کیونکہ میرا اتفاق کی بات ہے کہ امریکہ 8 مرتبہ جانا ہوا، وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ عام امریکی بھی بہت کم معلومات رکھتا ہے دنیا کے بارے میں، بہت کم معلومات. ایسے لوگ بھی مجھے ملے ہیں جو کہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے جنوبی حصے میں، کہ جنہوں نے مجھ سے یہ پوچھا باضابطہ کہ یہ ٹورنٹو وغیرہ کے اندر اسی طرح کی سڑکیں ہیں، یہی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں یا نہیں ہیں. یعنی وہاں بھی سفر کوئی آسان کام نہیں ہے، کرائے بہت زیادہ ہیں، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ وقت نکال سکیں، تو کوئی بہت بنیادی فرق نہیں ہے. تو میں ان باتوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ افغانستان کے حالات کا ہمارے پاس کوئی براہ راست علم نہیں تھا، اور جب صورتحال وہاں یہ پیدا ہوئی تو اس کے بارے میں کافی دیر تک تو ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ اصل صورت مسئلہ کیا ہے. اور اگر آپ حضرات نے سمجھ بھی لیا ہو، بہرحال میں اپنے بارے میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ابتدا سے اس کا صحیح اندازہ نہیں تھا. اس کے بعد جب رفتہ رفتہ صورت واضح ہوئی اور وہاں اسلام کے لیے کام کرنے والے ایکٹیوسٹس اور فعال طبقات کے بارے میں جب معلومات حاصل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی وہاں ایک سپر پاور کنفلکٹ جو ہے وہ بھی اس درجے شدت کے ساتھ ملوث ہو چکا تھا. اور جو مجاہدین افغانستان میں برسر پیکار تھے ان کی مدد اس قدر کھلم کھلا انداز میں امریکہ جیسی سپر پاور کی جانب سے شروع ہو چکی تھی کہ اب اس وقت ہمارا اس کے بارے میں کچھ زیادہ سوچ وچار کرنا یا وہاں کوئی مدد پہنچانے کی کوشش کرنا یہ بالکل ایک ایسی بات تھی کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں. کوئی امداد یہاں سے اگر جا بھی رہی تھی تو میرے نزدیک وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ یا یہ کہ صرف انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا لینے کی ایک کوشش کے سوا کوئی نہیں تھا. میں خود بھی جب گیا ہوں تو میں نے جو حالات وہاں دیکھے, ایک مرتبہ افغانستان کے اندر بھی زاور ایک جگہ ہے جہاں مولانا جلال الدین حقانی کا بہت بڑا مرکز ہے, تو میں نے وہاں جا کر جو دیکھا تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ یہ جس پیمانے پر یہ معاملہ چل رہا ہے اور جس طرح کی امداد انہیں مل رہی ہے اور جس قسم کا اسلحہ ان تک پہنچ رہا ہے اس کے پس منظر میں ہمارا کوئی تعاون, ہماری کوئی مدد وہ در حقیقت ایک بالکل یعنی نہ ہونے کے درجے میں کوئی حیثیت کی حامل ہو سکتی ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں. زیادہ تر اگر ہو سکتا تھا تو کوئی زبانی کلامی ہمدردی, اور زبانی کلامی ہمدردی کا کوئی خاص فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے ہاں سربراہ مملکت جنرل ضیاء الحق صاحب کو یہ صورتحال اس لیے راس آئی کہ امریکہ کا ایک تعاون جو براہ راست مجاہدین کو اگر ہو رہا تھا تو ایک بالواسطہ تعاون جو ہے ضیاء الحق صاحب کی حکومت کو بھی حاصل ہوا, جس کے نتیجے میں انہیں اپنے مارشل لا کو بہت طویل عرصے تک, ننگے مارشل لا کو بھی طویل ترین عرصے تک جاری رکھنے کا موقع ملا. کچھ اور سیاسی جماعتوں نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے, لیکن یہ کہ اس قسم کا الحمدللہ کہ میرا مزاج نہیں ہے کہ خام خواہ کی زبانی کلامی باتیں کر کے یا اس قسم کی صورتحال سے, شاید یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ چونکہ میرا پولیٹیکل آؤٹ لک نہیں ہے, نقطہ نظر جو ہے بنیادی طور پر سیاسی نہیں ہے, لہذا زیادہ اس موضوع پر گفتگو کوئی نوبت آج تک نہیں آئی. اب صورتحال واقعہ یہ کہ یکسر تبدیل ہو رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ سپر پاورز کا آپس میں معاہدہ ہو گیا. یہ معاہدہ کس درجے میں ہے یہ ابھی تک امریکن پبلک اوپینین کو بھی معلوم نہیں. وہاں بھی ابھی ششوپنج کا معاملہ ہے, سمٹ میں کیا طے ہوا ہے. ایک اور یالٹا جو ہوا ہے, یالٹا کانفرنس ایک پرانی مشہور یالٹا کانفرنس ہے جس میں حصے بکھرے کر لیے گئے تھے, اب ایک دوسری یالٹا کانفرنس جو ہے ان کے مابین ہو چکی ہے اور اس سے وہ سپر پاور کانفلکٹ والا حصہ جو ہے وہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اگر بالکل ختم نہیں ہوگا تو وہ ایک یعنی سرد مہری والا ہوگا, اس میں کولڈ وار کی کچھ کیفیت تو کسی درجے میں کچھ عرصے برقرار رہ سکتی ہے. براہ راست جو معاملہ تھا وہ ختم ہوا. دوسری صورتحال یہ ہے کہ خود پاکستان کے لیے اس وقت شدید ترین لمحے فکریہ, مشکل ترین مسئلہ پیدا ہو چکا ہے, اور اس کے ضمن میں ہمارے ہاں جو دو نقطہ نظر موجود ہیں پبلک میں بھی ہیں سیاسی جماعتوں میں بھی ہیں, اور کچھ نہ کچھ ان کی صدائے بازگشت جو ہے وہ ہمیں جو دو ایوان ہمارے ہاں بن گئے ہیں اختیار اور اقتدار کے. آج ہی میں یہ جو ہمارے قومی اخبارات میں کچھ باہر کے پریس کے کچھ اقتباسات آیا کرتے ہیں ان میں سے کوئی مضمون دیکھ رہا تھا تو اس سے ہی اندازہ ہوا کہ یہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے, بات پوری طرح کھل چکی ہے کہ پاکستان میں اس موضوع پر صدر مملکت کا نقطہ نظر اور جو وزیر اعظم ہے اس وقت ان کا نقطہ نظر کچھ اس میں فرق ضرور ہے, اگرچہ آج جنوجر صاحب نے بڑے زوردار انداز میں اس کی نفی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈپلومیسی کی لینگویج میں اس قسم کی نفی مزید تاکید کا ایک سبب بن جایا کرتی ہے, اس قسم کی نفی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تیسری طرف یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اب جو نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں یہ مسئلہ اب صرف افغانستان کا نہیں رہے گا, پاکستان اس کے ساتھ براہ راست اس کا مستقبل وہ اس کے ساتھ نتھی ہو کر رہے گا. یہ ایک علیحدہ مسئلہ اب جو ہے آئسولیٹڈ افغان ایشو نہیں رہے گا. اس لیے کہ جس درجے میں بھی کوئی خلا پیدا ہوگا اس علاقے میں رشین آرمی کے واپس جانے سے، اس میں کسی نہ کسی درجے میں اس ویکوم کو فل کرنے کے لیے بھارت آگے بڑھے گا. اور اس طریقے سے ہمارے لیے معاملہ بھارت کا جو تا حال یا کم سے کم ان 8 سالوں کے دوران وہ صرف مشرقی سرحد کا رہا ہے، اب وہ مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں کا بن جائے گا. اور اس میں جو راجیو کی گورنمنٹ نے فوری طور پر جو کچھ سرگرمی دکھانے کی کوشش کی ہے، اگرچہ انڈین پریس نے بھی بالعموم اسے پسند نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹرینڈ یہ ہے کہ وہاں پر بھی لوگ اب کم سے کم یہ کہہ رہے ہیں برملا کہ چاہے ہمارا اس وقت اس میں کوئی مؤثر رول نہیں ہو سکتا، لیکن سٹیکس ہمارے بھی بہت ہائی ہیں. یہ وہاں کے ایک پبلک اوپینین جو ہے اس کا اب اس کی عکاسی ان الفاظ میں ہو رہی ہے کہ ہمارے مفادات کا معاملہ بھی بہت کچھ وابستہ ہے اس مسئلے کے ساتھ، لہذا ہم اس سے بالکل لا تعلق نہیں رہ سکتے. بہرحال یہ جو صورتحال بن گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس کی متقاضی ہے کہ جو شخص بھی پاکستان کے مستقبل، اس کی آزادی، اس کی خود اختیاری، اس سے دلچسپی رکھتا ہے، اور بالخصوص وہ کہ جو پاکستان میں اسلامی انقلاب یا اسلام کی بالادستی بالفعل اور حقیقی اور واقعی بالادستی سے کوئی دلچسپی رکھتا ہے، اب اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس موضوع پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور گہرائی میں غور کرے. میں اس میں جو کچھ عرض کروں گا، ظاہر بات ہے کہ مجھے یہ کوئی مغالطہ نہیں ہے کہ میری کسی رائے سے کوئی بڑا فرق واقع ہو جائے گا صورت حال میں، یا یہ کہ حکومت جو ہے جو کچھ سوچ رہی ہے اس پر میں اثر انداز ہو سکوں گا، یا یہ کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کا جو بھی اپنا اپنا نقطہ نظر ہے اس پر کوئی اثر ڈالا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں خود مجھے اور جو بھی مجھ سے دلچسپی رکھنے والے یا میرے طرز پر سوچنے والے حضرات ہیں، انہیں اب ایک رائے بنانی پڑے گی، اور اس رائے کے بنانے کے لیے میں بھی اپنے اس وقت جو خیالات ہیں آپ حضرات کے سامنے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بلا کم و کاف پیش کر دینے چاہیے. میں نے آج کی گفتگو کے لیے آپ نے ابھی دیکھا کہ 4 آیات قرآن مجید کی تلاوت کی اور 3 احادیث، اس لیے کہ ہمارے لیے تو منبع اور سرچشمہ ہدایت یہی کتاب و سنت، یہی ہماری 2 آنکھیں ہیں، انہی سے ہمیں دیکھنا ہے جو کچھ دیکھنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کے مطابق کہ یہ کتاب وہ ہے قرآن، فیہ نبع ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ 3 انتہائی جوامع الکلم میں سے یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. اس قرآن کے بارے میں جان لو کہ اس میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں، تمہارے بعد جو حالات ہونے والے ہیں ان کی بھی خبریں ہیں، اور جو بھی اختلاف تمہارے مابین کبھی پیدا ہوگا اس کا فیصلہ بھی موجود ہے. لہذا ہمیں تو رجوع کرنا ہے کتاب اللہ کی طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی طرف. البتہ یہ کہ جو 4 آیتیں میں نے پڑھی اور 3 حدیثیں آج میں نے آپ کو سنائی، ان میں سے پہلی 3 آیتیں اور پہلی 2 حدیثیں ان کا تعلق تو ہے عمومی مسائل کے ساتھ، جن پر بڑی تفصیلی گفتگویں تقریباً 3 مہینے سے ہماری اس مسجد میں ہو رہی ہیں. ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کے لوازم کیا ہیں، یہ باتیں ذہن میں تازہ کر لیں کہ ایمان حقیقی کی جو ڈیفینیشن قرآن نے کی ہے، میں نے پہلی آیت وہ آپ کو سنائی، اس پر بارہا گفتگو ہوئی ہے، صرف ذہن میں تازہ کرنا ہے، مجھے اس پر اس وقت تفصیلاً کچھ عرض نہیں کرنا. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، انم المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. مومن تو بس وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ، صرف یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں. نتیجہ کیا نکلا کہ ایمان حقیقی اور جہاد فی سبیل اللہ لازم و ملزوم ہے، قانونی ایمان کی بات نہیں، حقیقی ایمان کی بات. دوسری آیت ہم نے پڑھی سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے،
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص،
کہ اگرچہ جہاد تو بہت براڈ بیس فینومینن ہے، زبان سے، قلم سے، کسی طرح بھی دامے، درمے، سخنے، جو بھی دین کی خدمت کی جائے گی وہ جہاد میں شامل ہے، لیکن قتال اس کی چوٹی ہے. یہ محبوبیت ربانی کا مقام ہے. اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں، صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. تیسری آیت مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اور ہرگز مت سمجھو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں اور اب تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں. تو یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ ان پر مجھے اس وقت کسی گفتگو کی ضرورت ہے. البتہ چوتھی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وہ بہت زیادہ متعلق ہے اس وقت کی صورتحال سے، اس پر گفتگو میں بعد میں کروں گا. یہ سورہ نساء کی وہ آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جھجوڑا گیا ہے، للکارا گیا ہے. ترجمہ صرف اس کو سن لیجئے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، تمہاری حمیت دینی اور غیرت دینی کہاں چلی گئی ہے کہ تم جنگ نہیں کرنا چاہتے اللہ کی راہ میں اور ان لوگوں کے لیے. والمستضعفین، جنہیں دبا لیا گیا ہے، وہ مرد بھی ہیں، من الرجال والنساء والبلدان، ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. الذین یقولون، جو فریادیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں اپنے رب کو، ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، کہ پروردگار ہمیں نکال دے، کسی طرح کوئی راستہ پیدا کر دے کہ ہم اس بستی کو چھوڑ سکیں جس کے رہنے والے جو ہیں ظالم ہیں، اور ہمارے لیے واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے تو خاص اپنے فضل و کرم سے کوئی مددگار اور حمایتی پیدا فرما. تو ان کی پکار پر لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ آیہ مبارکہ ہے خاص کے جو میری آج کی گفتگو سے، جو اگلے جمعے بھی جاری رہے گی، اس سے متعلق ہے. اس کے بارے میں تفصیل میں ذرا بعد میں عرض کروں گا. جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، ان میں سے بھی پہلی حدیث میں نے آپ کو وہ سنائی. یہ ہمارے ہاں قانونی اور حقیقی اسلام کی بحث میں کئی مرتبہ کوٹ ہو چکی ہے، حدیث طویل ہے، میں نے اس کا ٹکڑا آپ کو سنایا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور امام ابو داود نے اسے روایت کیا ہے. والجہاد ماذن مغباثنی اللہ الی ان یقاتل آخر ھذہ الامۃ الدجال، جہاد جاری رہے گا اس دن سے لے کر جس دن کے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، اس وقت تک جب تک کہ میری اس امت کا آخری حصہ دجال کے ساتھ جنگ کرے گا. اب اس حدیث میں جہاد سے آغاز کر کے قتال تک بات آ گئی ہے، وہ دونوں چیزیں جو میں نے آیات کے حوالے سے بیان کی وہ اس میں جمع ہے. اور اس کا جو اہم ترین ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ لا یبتلہ جور و جائر ولا عدل و عادل، یہ جو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ ہے اسے باطل نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا، نہ کسی ظالم کا ظلم نہ کسی عادل کا عدل. یعنی یہ کہ اگر کوئی مسلمان حکمران یا کوئی مسلمان جہاں پر کوئی نظام قائم ہے وہ معیاری نہ بھی ہو، اگرچہ فرض کیجئے کہ فاسق و فاجر ہو، لیکن یہ کہ جب جہاد ہو تو خواہ انہی کی قیادت میں جہاد کرنا پڑے، جہاد جاری رہے گا، یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. اسی طرح خواہ کسی ایک خطے کے اندر عدل کا نظام قائم بھی ہو جائے، لیکن جب تک دنیا سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوتا اور شرک اور کفر کا استحصال نہیں ہوتا، یہ جہاد جاری رہے. تو یہ بہت اہم حدیث ہے اس اعتبار سے، اور وہ آپ کا ذہن خود منتقل ہو گیا ہوگا غلام احمد قادیانی کی طرف، علیہ ما علیہ، کہ اس نے جو قتال کو باطل کیا اور قتال کے بارے میں کہا کہ وہ اب ختم ہو چکا اس کا دور. وہ اس کا مصرع بھی مجھے یاد آ رہا ہے، اس دور میں حرام ہے اب دوستوں قتال، تو وہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کی قطعی نفی ہو جاتی ہے. اور دوسری، وہ مقتول فی سبیل اللہ ہونے کی ایک نیت کا دل میں رکھنا، یہ ایمان کی شرط ہے. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جسے امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی انہوں نے اس کی تخریج کی ہے. حضور نے فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق،
جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کے لیے دل میں کوئی تمنا یا آرزو رکھی، تو وہ شخص ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ نیت رکھنا کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹے اور اللہ کی راہ میں جان جائے اور شہادت کی موت نصیب ہو، یہ ایمان کی شرائط میں سے. یہ دونوں حدیثیں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بھی عام ہیں، اور جہاد اور قتال کی اہمیت اور اس کے جو بھی دین میں مرتبہ اور مقام ہے اس کے ضمن میں ہے. ان کے بارے میں مجھے اس وقت کچھ تفصیل سے عرض نہیں کرنا. البتہ تیسری حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ ہے در حقیقت جو اس وقت کے ایک معاملے سے متعلق ہے، اور میں اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. اس کی پوری جو اس کا متن ہے وہ سن لیجئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل ریان من ایو ذالک فی سبیل اللہ. یہ متفق علیہ روایت ہے، یہ میں آغاز میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ اسے امام بخاری نے روایت کیا، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابو داود نے، امام نسائی نے، اور یہ الفاظ جو ہے یہ بخاری اور مسلم اور ترمذی کے متفق علیہ الفاظ. کہ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور ایک شخص جنگ کرتا ہے شجاعت کے اظہار کے لیے، ایک شخص جنگ کرتا ہے حمیت قومی حمیت کے اندر، ایک شخص جنگ کرتا ہے ریا کے لیے دکھاوے کے لیے، ایو ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے کون سا شخص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں، کون مجاہد فی سبیل اللہ کہلائے گا؟ حضور نے جواب دیا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیا، صرف وہ شخص مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا جو جنگ کر رہا ہو اس مقصد کے لیے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے. یہی روایت چونکہ بڑی اہم ہے، یہ ابو داود اور نسائی نے جن الفاظ میں اس کو روایت کیا ہے وہ یہ ہیں ان اعرابی اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک بدو حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے سوال کیا الرجل یقاتل للذکر ویقاتل لیحمد ویقاتل لیغنم ویقاتل لیرا مکانہ فمن فی سبیل اللہ؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ایک اعرابی آیا حضور کی خدمت میں، اعرابی، اور اس نے کہا کہ حضور ایک شخص جنگ کرتا ہے اس لیے کہ ذرا اس کا تذکرہ ہو جائے، نام لیا جائے اس کا، ایک شخص جنگ کرتا ہے تاکہ اس کی تعریف ہو، یعنی شجاعت اور بہادری بے جگری کی، ایک شخص ہے جو جنگ کرتا ہے مال غنیمت کے لیے، ایک شخص اپنا اونچا مقام اور مرتبہ چاہتا ہے، تو کون ہے ان میں سے فی سبیل اللہ؟ وہی جواب حضور نے دیا کہ جو شخص جنگ کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے وہی ہے مجاہد فی سبیل اللہ. اب میں اس حدیث کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجاہدین اور مہاجرین ان کو اگر جمع کر لیا جائے تو جہاں تک میں تجزیہ کر پایا ہوں ان میں آٹھ قسم کے افراد موجود ہیں. تین کیٹیگریز میں آپ ان لوگوں کو تقسیم کر سکتے ہیں جو مجاہدین جن کو کہا جاتا ہے اور جو اندرون افغانستان باضابطہ مسلح مزاحمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے جانیں دی ہیں اور جانیں لی ہیں، یقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے بھی رہے ہیں قتل ہوتے بھی رہے ہیں. اور دوسرے وہ مہاجرین کے عنوان سے جو لوگ پاکستان میں ہیں، اب کیا تعداد ہے، 30 لاکھ ہے کم و بیش ہے جو یہاں پر مقیم ہیں. تو جہاں تک مجاہدین کا تعلق ہے تین کیٹیگریز ان میں ہیں جنہیں آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے وضاحت کے ساتھ، اور پانچ کیٹیگریز ہیں کہ جو ان مہاجرین میں ہیں کہ جو اس وقت پاکستان میں مقیم ہیں. ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے بیان بازی ہوتی رہی ہے تو وہ ہر جماعت نے کسی ان میں سے ایک کیٹیگری کو اپنے سامنے رکھ کر ایک رائے قائم کی ہے، دوسرے نے کسی دوسری قسم کے لوگوں کو اپنے پیش نظر رکھ کر رائے قائم کی ہے، اس لیے آراء کے اندر تصادم ہوا، اختلاف ہوا، بود المشرقین ہوا. بالکلیہ بات کوئی غلط نہیں اور بالکلیہ بات کوئی صحیح نہیں، اس لیے کہ گڈمٹ ہے صورتحال. جیسے کہ اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر حضور کے زمانے میں بھی جہاد کرنے والوں میں کوئی امکان تھا ایسے لوگوں کا جو محض شجاعت کے لیے لڑ رہے ہیں، یا جو صرف مال غنیمت کی نیت سے لڑ رہے ہوں، یا جو صرف حمیت کے لیے لڑ رہے ہوں، حمیت قبائلی یا حمیت قومی میں، تو ظاہر بات ہے کہ آج اس 15ویں صدی کے آغاز میں، 15ویں صدی ہجری کے آغاز میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں ان تمام کے علاوہ بھی اور بہت سی کیٹیگریز کا وجود جو ہے وہ بالکل ممکن ہے اور تجزیہ کیا جائے. اور چونکہ میں نے اب کچھ عرصے سے کچھ ربط قائم کیا ہے، ملنا جلنا بھی کیا ہے، جانا آنا بھی میرا ہوا ہے، تو میں یہ گنوا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ میرے نزدیک مجاہدین جو بالفعل لڑ رہے ہیں اندرون افغانستان، اور وہ مہاجرین کے جو اس وقت پاکستان میں مقیم ہیں، ان میں 3 جمع 5 8 کیٹیگریز کے لوگ ہیں. جہاں تک وہ اندرون افغانستان باضابطہ جنگ کرنے والے مجاہدین کا تعلق ہے، قطع نظر شخصی محرکات کے، ایک شخصی محرکات ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نہیں جان سکتے، وہ تو معاملہ راز ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کے اور بندے کے درمیان، نیت سے ہم کسی کی نیت سے تعین کے ساتھ واقف نہیں ہو سکتے. تو وہ شخصی محرکات جو ہیں ان سے قطع نظر 3 کیٹیگریز وہاں موجود ہیں، ظاہر و باہر. یہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جس میں نیت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بالکل صورتحال جو ہے وہ خارجی اعتبار سے واضح ہے. ان میں جو اہم ترین گروہ ہے ہمارے نقطہ نظر سے، یا اس وقت وہ لفظ ہمارے کی بجائے میرے آپ چاہیں تو کہہ لیں میرے نقطہ نظر سے، وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو آج سے 10 سال پہلے، جب سے کہ یہ ایونٹ کا ایک سیریز آف ایونٹ شروع ہوئے ہیں، یعنی ظاہر شاہ کی معزولی اور پھر داؤد کا آنا اور پھر جو ایک چکر چلا ہے، یہ پے دپے کئی حکومتیں وہاں بدلی ہیں، ان کے آغاز سے پہلے بھی کچھ لوگ موجود تھے جو افغانستان میں احیاء اسلام، اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے اسی طریقے پر جد و جہد کر رہے تھے جیسے کہ پورے عالم اسلام میں احیائی تحریکوں کے ساتھ منسلک لوگ جد و جہد میں مصروف تھے اور ہیں. یہ ایک جذبہ ہے کہ جو آپ یوں سمجھیے کہ تقریباً نصف صدی قبل پیدا ہوا تھا، اور یہ جذبہ جو ہے انڈونیشیا سے لے کر موریتانیا تک یہ ایک جذبہ تھا جس نے کہ امت مسلمہ میں سرایت کیا. وہ زمانہ وہ تھا جبکہ مغربی امپیریلزم کا جو ہمارے اوپر ایک دباؤ تھا وہ ہٹنا شروع ہوا، اور یورپی استعمار نے اپنا بستر طے کرنا شروع کیا. تو بہرحال جب نیچے سے مسلمان جو وہاں اقوام آباد تھیں ان کو جب کچھ احساس ہوا خود اختیاری کا، تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ جب ہم اب خود مختار ہیں تو ہمیں اب اپنے دین کے مطابق اپنا نظام بنانا چاہیے. اور بھی اس کے اسباب ہیں، احیاء دین کی تحریکیں، مسجومی پارٹی جو تھی انڈونیشیا کی، وہاں سے اخوان المسلمون تک جو مصر اور عالم عرب کے اندر بہت مشہور ہوئی. یہ ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ، اور ان کو میں ایک گروپ میں لا رہا ہوں، احیائی تحریکیں. تو ظاہر بات ہے کہ اس میں افغانستان واز نو ایکسیپشن، وہاں بھی لوگ موجود تھے، جو بھی عالمی سطح پر ایک فکر پیدا ہو رہا تھا، جذبہ ابھر رہا تھا. لیکن جیسے بقیہ جگہ پر، جیسے ہم اب پاکستان میں ایک غیر مسلح جہاد کے اندر مشغول ہیں، لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، لوگ ہیں جو ہمتن اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اعلیٰ کیریئرز کو ختم کیا ہے، انہوں نے اور اپنے جو بھی ہو سکتے تھے مستقبل روشن ان سے صرف نظر کیا ہے، اور وہ لوگ لگے ہوئے ہیں کام میں. اور یہ معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پوری دنیا میں ہے، کسی طریقے سے پاکستان میں، اور وہاں پر بھی وہی سیکولر عناصر، مغربی تہذیب کے دلدارا عناصر، اور جو شاہی نظام وہاں تھا، ان کے اور ان لوگوں کے مابین ایک کشمکش چل رہی تھی. لیکن یہ کشمکش تھی یا یہ جہاد تھا؟ غیر مسلح جہاد تھا، قتال کا معاملہ تھا. لیکن جب صورت حال بدلی، اور پہلے تو یہ کہ کمیونسٹ رجیم وہاں آئی، پھر یہ کہ اس کمیونسٹ رجیم کا جب انہوں نے مقابلہ کیا اور محسوس ہوا کمیونسٹوں کو کہ ہم وہاں صرف اپنے بل پر کھڑے نہیں رہ سکتے، تو پھر جس طرح رشیا جو ہے اس نے آگے بڑھ کر اپنی فوجیں داخل کی اور ایک نئی سچویشن پیدا ہوئی، تو ان عناصر نے اب ہتھیار اٹھائے اور اب ان کا جہاد قتال میں داخل ہو گیا. یہ عنصر یقیناً جہاد فی سبیل اللہ کی اعلی ترین سطح پر برسر کار ہے، ان کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ہم اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شخصاً معاملہ علیحدہ ہے، ہو سکتا ہے جیسے کہ صحابہ کرام میں بھی اگر کوئی لوگ کالی بھیڑے کو شامل ہو جاتی تھیں ایسے ہی ان میں بھی کوئی کالی بھیڑیں شامل ہوں، وہ انڈیویجول ویریشن ہے، وہ انسان کی اپنی ذاتی نیت اس کا معاملہ ہے، لیکن بحثیت مجموعی یہ طبقہ ہے، اسے آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ یہ طبقہ وہاں موجود ہے، اور احساس ہوا ہے کہ یہ اصل میں جہاں تک مجاہدین افغانستان کے اندر جو لڑنے والے ہیں ان کی ریڑھ کی ہڈی اسی طبقے پر مشتمل ہے، اسی میں اتنی مقاومت ہو سکتی تھی، اتنا جذبہ ہو سکتا تھا کہ وہ کھڑے ہو جاتے اور ایک سپر پاور کو بھی چیلنج کر دیتے، اس کے لیے بڑے جذبے کی ضرورت تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عنصر وہاں یہ ہے، اور لڑنے والوں کے اندر اصل ریڑھ کی ہڈی پر جو ہے وہ انہی پر مشتمل ہے۔ دوسرا عنصر ہے، اب اسے بھی اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کر لیجئے، اس کا بھی معاملہ جو ہے آپ اپنے بھی معاشرے پر نظر ڈالیں گے، یا بقیہ مسلمان ممالک کے جو مسلمان معاشرے ہیں ان کی جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور وہ ایک روایتی مذہبی طبقہ، وہ روایتی مذہبی طبقہ جو ہے وہ مذہب کو عبادات اور کچھ موٹے موٹے جو احکام ہیں حلال و حرام کے بس ان تک وہ محدود سمجھتے ہوئے، یا ذہناً اس کی یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ وہ کفر کی اور شرک کی اور الحاد کی بالا دستی کے تحت بھی کچھ نہ کچھ وہ مذہبی احکام کرتے رہتے ہیں، اور انہیں اطمینان رہتا ہے کہ ہم اپنی دینی جو بھی ذمہ داریاں ہیں ادا کر رہے ہیں، جیسے انگریز کے دور میں بھی ہمارے ہاں لوگ رہے، وہ اپنے دینی کاموں میں لگے رہے، تزکیہ نفس بھی چلتا رہا، لوگوں کی اصلاح بھی چلتی رہی، دارالعلوم بھی چلتے رہے، ان میں لوگ کام کرتے رہے، تو ان میں اگرچہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے چیلنج کیا ہے اور انگریز کی بالادستی کو کبھی بھی ایک دن کے لیے ذہن القبول نہیں کیا، لیکن ایسے لوگ بھی موجود رہے کہ جنہوں نے ذہن القبول کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دارالاسلام ہے یا کم سے کم دارالامن ہے، ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو انگریزوں کو جو ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے تشویش کا موجب ہو جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی۔ تو یہ مذہبی آزادی کا وہ محدود تصور کہ جس پر علامہ اقبال نے پھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا، یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اب یہ طبقہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہاں بھی موجود تھا، اور عام طور پر جو بھی ہمارا یعنی عام طور پر کہہ رہا ہوں، استثناءات موجود ہیں، جو مذہبی طبقہ ہے اور جو مذہبی قیادت ہے وہ اسی طرح اس میں گویا کہ ریکنسائل کیا ہوا تھا، ظاہر شاہ کا الحاد بھی تھا، ظاہر شاہ کی مغربیت بھی تھی، بے پردگی بھی تھی، بے حیائی بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو انہوں نے گویا کہ تسلیم کرتے ہوئے جو بھی اپنا کام ہے، تدریس ہے، تعلیم ہے، دارالعلوم ہے، مدرسہ ہے، وہ خانقاہ ہے، تزکیہ نفس ہے، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر سکھانا ہے، وہ اس میں مصروف بھی تھے اور مطمئن بھی تھے کہ وہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں اور دین کی جو ذمہ داری ہے اسے ادا کر رہے ہیں۔ میں نے اس طبقے کو علیحدہ کر دیا ہے، وہ ریلیجس ایکٹیوسٹ کہ جو کفر یا شرک یا الحاد کی بالا دستی کو بالفعل چیلنج کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں، وہ طبقہ علیحدہ ہے اور یہ طبقہ علیحدہ ہے، یہ طبقہ جیسے ہمارے ہاں ہے ویسے ہی وہاں بھی تھا، لیکن جب تک تو معاملہ تھا افغانوں کا، ظاہر بات ہے ظاہر شاہ ہے یا کوئی اور ہے، اور وہ وہاں پر مغرب پرستی اور جو جدید تہذیب اور الحاد اور اباحیت کے جو بھی طوفان تھے، لیکن تھے بہرحال جو بھی مسلمان تھے، نام کے مسلمان، نسلی مسلمان، ان کے ذریعے سے تو اس وقت تک تو وہ انہیں کسی نہ کسی درجے میں ریکنسائل کیے ہوئے تھے ذہنن، لیکن جب روس آ گیا تو پھر وہ طبقہ بھی اپنی دینی غیرت اور حمیت جو بھی ان میں جس درجے میں تھی اس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ تو مجاہدین میں دوسرا طبقہ ان لوگوں کا شامل ہے جو اس طرح کے فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے، اب یہ فنڈامنٹلسٹ اگرچہ گالی ہے جو اس دور میں مغرب نے ایجاد کی ہے ہمارے لیے، چنانچہ وال اسٹریٹ جرنل کا ایک دفعہ ایک نمائندہ آیا تھا میرے پاس انٹرویو کے لیے، تو اس نے مجھ سے سوال کیا تھا، وڈ یو لائک ٹو بی کالڈ اے فنڈامنٹلسٹ؟ میں نے کہا شور، میں یقیناً فنڈامنٹلسٹ ہوں، اگر فنڈامنٹل ہی ہم اسلام کے چھوڑ دیں گے تو پھر اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق کیا رہا؟ اب تم اسے جو مانی پہناؤ پہناؤ، لیکن میں تو فنڈامنٹلسٹ ہوں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو تصور یہ ہے کہ دین کی جڑ جو ہے قائم رہے گی، اگرچہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک بات کریں گی، جیسا کہ قرآن مجید میں مثال دی گئی ہے سورہ ابراہیم میں، مثل کلمت شجرت کلمت طیبت کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرها في السماء، کہ وہ تو جڑ جب مضبوطی سے فنڈامنٹل جو ہے ان میں ہم کوئی بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. البتہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے, جیسے جیسے حالات بدلیں گے نئے مسائل و معاملات پیش آئیں گے اجتہاد ہوگا. لیکن یہ کہ بہرحال مغرب میں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ فنڈامنٹلسٹ گالی ہے, تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پہلا طبقہ وہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا جو فنڈامنٹلسٹ تھا اپنی اپروچ میں, اور نمبر دو وہ احیائی تھا, اسلام کی بالا دستی, ٹوٹل اسلام کی بالا دستی, حقیقی اور واقعی اور عملی بالا دستی. وہ اس کے لیے پہلے سے بھی غیر مسلح جدوجہد کر رہا تھا, جہاد کر رہا تھا, جیسے ہی روسی آئے یا جیسے ہی بلکہ اس سے بھی پہلے روسیوں کے آنے سے پہلے جیسے ہی کمیونسٹ رجیم آ گئی تو انہوں نے ہتھیار جو ہے اٹھا لیے اور ریزسٹنس موومنٹ کی حیثیت سے کام شروع کر دیا. اور جب روسی آ گئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر آخری شکل ہو گئی کہ وہ مرنے مارنے پر تل گئے. دوسرا درجہ جو ہے وہ میں نے عرض کیا ہے وہ لوگ کہ جو روایتی مذہب, مذہب کا ایک محدود تصور, اس پر قناعت کر کے اپنے ہاں وہ چل رہے تھے. انہوں نے کبھی اس وقت کی جو بھی افغان رجیم تھی, خواہ وہ ملحدانہ ہو خواہ وہ اباحیت پسندانہ ہو, اس کو کبھی چیلنج نہیں کیا تھا, بلکہ ان کو ذہن قبول کرتے ہوئے نیچے دین کی دعوت اور عوام کی اصلاح کے ضمن میں درس و تدریس تعلیم کے کام میں وہ منہمک بھی تھے اور کانے بھی تھے. وہ بھی پھر کھڑے ہوئے اور ظاہر بات ہے کیونکہ اب غیر آ گیا تھا, کھلم کھلا کافر آ گئے تھے, اب روسی فوجیں آ گئی تھی, لہذا انہوں نے بھی ہتھیار اٹھائے. یہ دوسرا طبقہ ہے وہاں پر کہ جو اس جنگ کے اندر شریک ہے. تیسرا طبقہ, تیسرا طبقہ ان افغانوں پر مشتمل ہے جو نہ فنڈامنٹلسٹ ایکٹیوسٹ ہیں نہ وہ زیادہ روایتی مذہب سے انہیں کوئی بہت گہرا تعلق ہے, لیکن یہ کہ ان کے اندر حریت کا ایک جذبہ موجود ہے. یہ حریت جیسے کہ ایک حمیت ایک شے ہے, غیرت ایک شے ہے, کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے کچھ میں کم ہوتی ہے, کہیں غلامی جو ہے وہ غیرت اور حمیت کو کچل جاتی ہے, حریت کا جذبہ جو ہے باقی نہیں رہتا. لوگ جو ہے وہ چینج آف ماسٹرز کے لیے تیار رہتے ہیں کہ چلیے یہ گئے وہ آیا کیا فرق پڑتا ہے, گاؤ آمد کے خر رفت کے, خر آمد کے گاؤ رفت. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریکنسائل کر لیتے ہیں. لیکن افغانستان کے بارے میں یہ تاریخی حقیقت ہے جو تسلیم کرنی پڑے گی کہ وہاں یہ حریت کا جذبہ جو ہے یہ بہت گہرا ہے, اس لیے کہ تاریخ میں بہت ہی شاید کبھی کوئی ایسا ہوا ہو کہ محکومیت کا کوئی دور افغانستان پر آیا ہو, وہاں پر آزادی کا ایک جذبہ جو ہے ہمیشہ سے برقرار رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مارگریٹ تھیچر وزیر اعظم انگلستان جب وہ آئی تھی یہاں, تو انہوں نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ کہا تھا, اور یہ کافی پہلے کی بات ہے, ابھی وہ جہاد جو ہے وہ اس کا آغاز ہی تھا تقریباً, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بھی سبق جو ہے حاصل کیا تھا, اینڈ رشینز ول آلسو لرن دیئر لیسن. انہیں بھی اندازہ ہو جائے گا, کوئی وقت کی بات ہے, انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بڑا سخت چنا ہے, یہ آہنی چنا ہے, اس کو چبانا آسان کام نہیں ہے, تو ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ سبق حاصل ہو گیا تھا, ہم نے بھی بہت کچھ نقصان اٹھا کر وہ سبق سیکھا. اور رشینز بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ بھی تجربہ کر کے ہی سبق سیکھ لیں گے, انہیں معلوم ہو جائے گا. اب جو لوگ محض اس حریت کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بارے میں اگرچہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ جہاد کی وہ اعلیٰ ترین منزل ہے جو جہاد فی سبیل اللہ, پہلی دونوں کیٹیگریز کو میں جہاد فی سبیل اللہ کے میں شمار کرتا ہوں, لیکن یہ جو دوسرا ہے یہ بھی ایک جائز جنگ ہے اپنی حریت اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے اسلحہ اٹھانا. اور اس میں بھی جس شخص نے بھی جو کلمہ گو ہے جو مسلمان ہے, چاہے وہ ریلیجس ایکٹیوسٹ نہیں تھا, چاہے وہ کوئی زیادہ فنڈامنٹلسٹ بھی نہیں تھا, چاہے پہلے سے وہ روایتی مذہب سے بھی اس کا تعلق کوئی بہت گہرا نہیں تھا, لیکن اگر وہ اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے لڑا ہے اور اس نے جان دی ہے تو اس نے بھی شہادت کا درجہ حاصل کیا. اس لیے کہ شہادت جو ہے اس کے کئی درجے ہیں, ان میں ایک درجہ یہ بھی شامل ہے. مسلمان کی حادثاتی موت کو بھی حدیث میں شہادت سے ثابت کیا گیا, کوئی وبائی صورت سے موت آ جائے اس کو بھی تعبیر کیا گیا شہادت سے. اور یہ حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح ہے کہ من قتل دون ماله فهو شهید, جو شخص بھی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے, یعنی جو مسلمان, ظاہر بات ہے کہ غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ بھی شہید ہے, اسے شہادت کا درجہ حاصل ہوگا. تو ظاہر بات ہے کہ مال کی حفاظت سے تو کہیں اس کو اولا قرار دیا جائے گا کہ آدمی اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے لڑ رہا ہو, تو اس اعتبار سے یہ تینوں طبقے جو ہیں جو وہاں بالفعل جنگ میں شریک رہے وہ یقیناً جو میں نے فرق مراتب تو ہے گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، لہذا تینوں درجے تو میں نے بیان کر دیے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان کی جنگ صحیح جنگ ہے، اور اس میں اوپر والا طبقہ جو ہے وہ تو لازماً خالص جہاد فی سبیل اللہ کے اعلیٰ ترین سطح پر اس وقت جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے، اور سب سے نچلے والے طبقے کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان کی جنگ بھی جائز جنگ ہے، اور انہوں نے بھی جو موت اس میں حاصل کی ہے وہ شہادت کی موت ہے. لیکن اب آئیے مہاجرین کی طرف، ان کی کیٹیگریز جو ہے وہ پانچ ہیں میرے نزدیک. پہلی دو کیٹیگریز جو ہیں انہیں ان کے لیے میں لفظ مہاجر استعمال کرنا چاہتا ہوں، بقیہ تین کے لیے نہیں. ان میں بھی ایک تو وہ ہیں ان مجاہدین، یہ جو تینوں کیٹیگریز میں نے اوپر بیان کی ہیں ان کے خاندان اور شہداء کے خاندان، بڑی کثیر تعداد میں، جو جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ 14 لاکھ افغان جو ہے وہ ہیں کہ جنہوں نے اس جہاد میں جامع شہادت نوش کیا. بمباری علیحدہ ہے، یہ جو اس جہاد لڑتے ہوئے، اب ایگزیکٹ ہم تو ویریفائی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ 14 لاکھ کی تعداد ہے جو وہ حضرات بتا رہے ہیں، ان کا تو کہنا یہ کہ ہمارے پاس لسٹ ہے، نام ہے، موجود ہے، وہ تو لمبا چوڑا ان کا نظام ہے، وہ ایسے الرٹ اپ ہوائی باتیں نہیں ہیں. یہ تو اب جو بھی شکل بن گئی تھی وہ ایک بہت منظم جنگ اور منظم جہاد کی شکل تھی، تو اس اعتبار سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اس بیان کے اوپر کوئی شک ظاہر کریں. اور معاملہ بھی ایسا تھا، ایک سپر پاور کی عزت جو ہے ایٹ اسٹیک تھی، اس کی آبرو ختم ہو رہی تھی، اس نے جس طریقے سے سر توڑ کوشش کی ہے، اور جس طرح اس نے اپنی جو ہے آخری جو کوشش ہو سکتی تھی آخری داؤ بھی اس کے اندر استعمال کیے ہیں، تو اس میں ہرگز یہ چیز بعید نہیں. اب ظاہر بات ہے ان کے خاندان ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، تو ایک وہ اور جو اس وقت مجاہدین وہاں برسر پیکار ہیں، ان کے کیمپس اور ان کے اہل و عیال، یہ تو ان مہاجرین میں ٹاپ کے مہاجر شمار ہوں گے، اعلیٰ ترین مہاجر شمار ہوں گے. نمبر دو وہ پناہ گزین جو چاہے بالفعل ان جنگوں میں شریک نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے ملک کا امن غارت ہو گیا، ان کے لیے وہاں رہنا اب ممکن نہیں رہا، ان کے کھیت جل گئے، ان کے باغات برباد ہو گئے، ان کی آبادیاں جو ہے وہ تہس نہس کر دی گئیں. اس حالت میں اگر وہ شیلٹر لینے کے لیے، میں نے ان کے لیے لفظ جو ہے وہ پناہ گزین کا استعمال کیا ہے، لیکن مسلمان پناہ گزین جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی مدد بھی مسلمانوں کے ذمے ہے، اور مسلمانوں کو اس سے کسی طرح بھی دستکش نہیں ہونا چاہیے. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مجاہدین اور مہاجرین کے مخالفین کہتے ہیں ان کی بات اس حد تک درست ہے کہ انہی کے پردے میں یہ اعلیٰ ترین درجہ مہاجرین کا، اور پھر جو پناہ گزین ہے جنوین پناہ گزین، ان کے پردے میں تین کیٹیگریز اور موجود ہیں. ایک مفت خوروں کی کیٹیگری ہے، وہ لوگ جو وہاں محنت مشقت کر کے بمشکل روٹی کماتے تھے، دو وقت کی روٹی بمشکل ملتی تھی، وہ ادھر سے ادھر ہوتے رہتے تھے، سردیوں میں ادھر آ جاتے تھے پابندوں کی شکل میں، محنتیں کرتے تھے، کہیں لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، کہیں ڈھو رہے ہیں، اب وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتے، اس لیے کہ انہیں بہترین آرام کی جگہ مل گئی ہے، راشن انہیں ملتا ہے، رہنے کی جگہ انہیں مل گئی ہے، اور بہت سی چیزیں. اب ایک طبقہ وہ ہے جو انہی کو ہٹ کرتا ہے کہ وہ ایسے ہیں، یہ مہاجرین کے پردے میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لہٰذا ان کو نکال باہر کرو. تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ان کی بات بھی 100% تو غلط نہیں. واقعہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ کلاشن کوف کلچر جسے اب کہا جا رہا ہے وہ آیا ہے اسی راستے سے، ہمارے ہاں ہیروئن جس طریقے سے عام ہوئی ہے وہ آئی ہے اسی راستے سے. پھر جو بھی ہمارے ہاں کراچی جیسے شہر کا حلیہ بگڑا ہے، اس میں یقیناً ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کی حرکات کا ہے. یہ لوگ جہاں کہیں بھی ہو، انہیں نہ دین سے غرض ہے، نہ کسی ملک سے غرض ہے، انہیں صرف اپنا مفاد اور پیسہ، سمگلنگ اور جو بھی ان، آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈرگز ہیں ان کی جو کاروبار ہے، اس میں جو ذہنیت ڈیولپ ہوتی ہے انسان کی کہ وہ انسان تو رہتا ہی نہیں ہے، وہ تو بھیڑیا کہنا چاہیے کہ وہ بن کر رہ جاتا ہے. اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے کور میں ان لوگوں کو بھی اپنی ایکٹیویٹی کا موقع ملا ہے، کھل کھیلنے کا موقع ملا ہے، اور پاکستانی معاشرے کو اس کی وجہ سے شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے. اور یہ ایک واقعی ایلیمنٹ ہے جسے آئیڈینٹیفائی کرنا اور تسلیم کرنا ضروری ہے. اس سے آگے کیٹیگریز وہ ہے کہ جو انہی کے پردے میں ظاہر بات ہے کہ تخریب کاری ہو رہی ہے اس ملک میں،
میں نے انہیں علیحدہ اس لیے کر دیا ہے اگرچہ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن یہ کہ پہلے جو ہے وہ اپنے پیٹ کے اور اپنے مفاد کے بندے اور غلام ہیں، دوسرے جو ہے وہ ایجنٹ ہیں، وہ کے جی بی کے ہوں یا کسی اور کے ہوں، خاد کے ہوں. اب ظاہر بات ہے کہ تخریب کاری بھی جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا جو ہے عمل دخل وہ انہی لوگوں کا ہے. تو یہ پانچ کیٹیگریز ہیں کہ جو مہاجرین کا ایک لفظ جب ہم بولتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ریشو پروپورشن کا تعین تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ پانچوں کیٹیگریز ان میں ہے. اور مجاہدین کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں اس کر چکا ہوں کہ اس میں وہ تین کیٹیگریز ہیں. تو یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں اس وقت کے جنہیں ہمیں اچھی طرح علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا. ان سب سے بالا تر جسے انگریزی میں کہتے ہیں آن ٹاپ آف دیٹ، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور اب تو کوئی شخص میں سمجھتا ہوں اسے ڈینائی کرتا بھی نہیں ہے کہ ایک سپر پاور کانفلکٹ بھی اس کے اندر ایڈ ہوا. اگرچہ تاریخی اعتبار سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، بہت سے حضرات کے علم میں شاید یہ نہ ہو اور میں بھی اس میں اتنا کلیئر نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہماری بے خبری کا جو عالم ہے، تو میری ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہوا ہے اپنے اسی سفر میں جو ابھی میں ہو کر آیا ہوں پشاور وغیرہ، اور میں نے مہاجرین کا ایک بڑا کیمپ بھی دیکھا ہے اور بعد ان کے جو لیڈرز ہیں ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے. تو بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہوا. میں یہ سمجھتا تھا اور پاکستانی معاشرے سے افغان معاشرے کو اس اعتبار سے فنڈامنٹلی ڈیفرنٹ سمجھتا تھا کہ ہمارا معاشرہ تو بنیادی طور پر، اب تو پھر بھی کلاشنکوف عام ہو گئی ہے اور شادیوں کے موقع پر نہ معلوم کتنی گولیاں چل جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ غیر مسلح معاشرہ تھا. ہمارے پاس ہتھیار ہوتا تھا یا شکاریوں کے پاس اور یا جرائم پیشہ لوگوں کے پاس، باقی عام آدمی کے پاس تو کہیں اگر تھا بھی تو وہ رکھا رہتا تھا. وہ صرف ایک یعنی ایک آدمی کے پاس سمجھیے کہ ایک اپنے لیے ایک احساس تھا کہ ہاں میرے پاس ہتھیار ہے، ورنہ اس ہتھیار کے استعمال کرنے کی نوبت شاید ہی آتی. شکار کا معاملہ بھی ہمارے یہاں ہوتے ہوتے بہت کم رہ گیا، علاقے ہی نہیں رہے کہ جہاں شکار موجود ہو، ایسا شکار جس کے لیے باضابطہ آدمی نکلے اور اس طرح کا شوق جیسے پہلے ہوتا تھا. تو ہمارے ہاں معاشرہ بائی اینڈ لارج غیر مسلح معاشرہ تھا. میرا یہ خیال تھا کہ اس کے بالکل برعکس معاملہ تھا افغانستان کا، کہ وہاں تو بچے پیدا ہوتے ہی ان کے ہتھیار جو ہے ان کے کھلونے ہوتے ہیں اور ہر افغان جو ہے وہ پہلے ہی سے مسلح تھا. تو مجھے اس دفعہ بتایا گیا کہ قطعاً غلط ہے، وہ بھی بالکل غیر مسلح قوم تھی. یہ بات جو ہم سمجھتے تھے در حقیقت یہ صرف آزاد قبائل کی حد تک درست ہے. یہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو یہ ایک پٹی ہے، پاکستان نہیں ہے ویسے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ کسی کے بھی نہیں ہے، وہ اپنا ان کا ایک نظام ہے اور پیسے لینا ادھر سے بھی ادھر سے بھی یہ ہے ان کا سارا معاملہ. لیکن یہ کہ ان کے ہاں تو واقعی ایسا ہے، یہ تصور جو ہمارا تھا وہ ان کے حد تک تو درست ہے، لیکن بیونڈ دیٹ جو افغان معاشرہ ہے وہ بالکل غیر مسلح معاشرہ تھا. بلکہ ایک بتایا گیا کہ ظاہر شاہ کے زمانے میں جس نے 42 برس حکومت کی ہے، 19 برس کی عمر میں تو وہ تخت پر بٹھا دیا گیا، 42 برس تک وہ بادشاہ رہا ہے اور ابھی وہ خواب دیکھ رہا ہے واپسی کے. اس درجے وہاں اس نے ظلم کیا ہے. ایک تو مولوی سب سے زیادہ وہاں پر قابل نفرت شے بن چکی تھی، اور جو سرکاری جو وہاں پر چل رہا تھا، جو بھی ان کا ایک حلقہ تھا حکمرانوں کا، اس میں یہ علماء کی کوئی عزت اور قدر و منزلت نہیں رہی تھی. دین سے بہت دوری اور مغربی تہذیب کی انتہائی دلدادگی. چنانچہ کابل جو ہے وہ تو معلوم ہی ہوتا تھا کہ کوئی یورپ کا شہر ہے. مزید بنا یہ کہ مسلح بالکل نہیں تھے لوگ، بلکہ جہاں کہیں کوئی اسلحہ برآمد ہو جاتا تھا اس کو اس قدر سخت سزا ملتی تھی جس کا ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ بہرحال جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے ہتھیار اقتدار اٹھائے ہیں ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے. انہوں نے واقعتاً وہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اسی انداز میں کام شروع کیا ہے. امریکہ کو گمان تک نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی زبردست ریزسٹنس موومنٹ وہاں پر شروع ہو سکتی ہے. امریکہ اپنی اسٹریٹجی بناتا، اس نے یقیناً اسے بہت شدید تشویش تھی روسی فوجوں کے افغانستان میں آ جانے پر، اس کا احتجاج بھی تھا، وہ سارا معاملہ چلتا، لیکن وہ کسی اور نہج پر اس کے لیے اسٹریٹجی بناتا. مگر جب اسے محسوس ہوا ہے کہ ایک ایسی جاندار قوت موجود ہے اور ایک ایسی جاندار قوم موجود ہے جو واقعتاً ویتنام کا سا معاملہ کر سکتی ہے، یعنی ایک ریورس انداز میں کہ جو معاملہ وہاں امریکیوں کے ساتھ ہوا وہ معاملہ یہاں پر روسیوں کے ساتھ کیا جانا ممکن ہے، تب بعد میں انہیں ہوش آئی ہے، انہوں نے امداد دینی شروع کی ہے. آغاز جو ہوا ہے وہ واقعتاً بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کے انداز میں ہوا ہے. واقعتاً انہوں نے روسیوں سے اور سرکاری فوجوں سے ہتھیار چھین کر جو ہے وہ اپنی ریزسٹنس کا آغاز کیا ہے. پھر بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر سپر پاور کنفلکٹ جو ہے اس میں فیصلہ کل حد تک داخل ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. اور میں شروع میں عرض کر چکا ہوں یہی وجہ تھی کہ ابتدا میں ہم نے بھی نہیں سوچا کہ اس معاملے میں کوئی ہمارا بھی رول ہو سکتا ہے. جب امریکہ جیسی طاقت ہے وہ جو کچھ انہیں فراہم کر رہی ہے, ہم اگر کچھ پیسے جا کر پیش بھی کریں یا کوئی اور مدد کریں تو وہ کیا ان کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہوگی, کیا قدر و قیمت ہوگی, کیا اس کا کوئی نتیجہ خیزی کا معاملہ ہوگا. اسی وجہ سے اس معاملے کے اندر کبھی میں نے براہ راست جو ہے وہ سوچا بھی نہیں, جیسا کہ میں نے تمہید میں عرض کیا تھا. تو یہ بات بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ یقیناً سپر پاور کنفلکٹ, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی یہ میسیو ایڈ, نہ صرف امریکہ کی بلکہ امریکہ کے الائز, یہ تمام علاقہ جو مسلمان ممالک, عرب ممالک جو مڈل ایسٹ کے ہیں, جو امریکن کیمپ میں ہیں, ان کی بڑی فیصلہ کن امداد, اور جو بھی ان کو لیے یعنی خزانے کھول دیے گئے, اور پیسہ بھی اور ہتھیار بھی اور اعلیٰ ترین ہتھیار ہمارے پاس, فوجی آفیسر جنہوں نے اسی طریقے سے وزٹ کیا ہے جیسے کبھی کبھی ہم بھی دیکھا ہے, تو انہوں نے آ کر حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ آرمامنٹ ان کے پاس ہے, وہ چیزیں ان کے پاس موجود ہیں کہ جو ابھی ہمارے پاس موجود نہیں. میں جب گیا تھا تو وہاں پر بھی ایک ریڈیو اسٹیشن بھی ان کا اپنا قائم تھا, اور وہ جو ایریاور کا میں نے مرکز دیکھا تو واقعہ یہ کہ آئی فیلٹ ویری اسمال, ہمیں احساس ہوا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے. اور واقعتاً جذبہ بھی مولانا جلال الدین حقانی اور ان کے ساتھیوں میں جو جذبہ میں نے دیکھا, میں نے آ کے اپنا تعصب بیان کیا تھا کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں کہ اس صدی کے آغاز میں جو لیبیا میں عمر مختار نے جو کچھ کیا اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ کیا, اور اسی طریقے سے امام شامل نے ترکستان میں جو کیا, واقعہ یہ کہ وہی تاریخ نیکسٹ ڈور, وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور ہمیں یہاں ہماری تو میں نہیں سمجھتا کہ ہزار میں سے ایک آدمی کو بھی معلوم ہے کہ کتنا تاریخ ساز ایونٹ جو ہے وہ ہمارے اس قدر قریب, اتنا نیکسٹ ڈور جو ہے, اتنا ایک تاریخ ساز جو معاملہ ہے وہ جاری ہے. تو بہرحال اس سب کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ اتنی لمبی ریزسٹنس یہ نہیں چل سکتی تھی, اور روس جیسی سپر پاور کو نیچا دکھانا ممکن نہیں تھا اگر امریکہ کا براہ راست اس کے اندر کھلم کھلا, اس میں اس نے کوئی یعنی چوری چھپے کی بات بھی نہیں ہے. ان کا جو کانٹرا افیئر ہے جو ہوا ہے سینٹرل امریکہ میں, وہ تو پھر بھی ایک کوورٹ قسم کا ایک آپریشن تھا اور اس کے اندر خفیہ اور یہ باتیں تھیں, یہاں تو جو کچھ تھا کھلم کھلا تھا. اس پہلو سے یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کا, اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اب جو صورتحال ہوئی ہے اس میں پہلی بات تو جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی, اب وہ سپر پاور کانفلکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور اگر ختم نہیں ہوا ہے تو یا تو ہاٹ سے کولڈ کی طرف, یا پہلے بھی وہ امریکہ کی طرف سے بائی پراکسی تھا, اور اب اگر ہوگا تو وہ بائی پراکسی ہی دونوں طرف سے جاری رہے گا. وہ جو جس طرح کھلم کھلا واضح طور پر امریکہ کی طرف سے جو امداد ہو رہی تھی وہ چیز اب ختم ہے. یہ بات ہے کہ جو اس نے ہمارے لیے اس مسئلے کو اہم تر بنا دیا ہے کہ اب ہماری ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ زیادہ ابھرنا چاہیے اس خیال کے تحت کہ اس معاملے میں جو ضرورت پوری ہو رہی تھی بیرونی امداد سے وہ اب یکسر ختم ہو رہی ہے. نمبر دو جو مسئلہ سب سے زیادہ ہمارے لیے قابل حذر ہے اور خوفناک ہے اور خطرناک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ وہ مسئلہ وہ شکل نہ لے, وہ ہے ان مجاہدین کا آپس کا خلفشار. ظاہر بات ہے کہ ہوموجینس تو یہ پہلے بھی نہیں تھے, جو محض حریت کے لیے لڑ رہے تھے, اب اگر روسی وہاں سے نکل جاتا ہے تو ان کے لیے اب جنگ جاری رکھنا, ان کا جو بھی ایک ذہنی اور فریم ورک ہے, جو ان کی سوچ ہے, اس کے اندر وہ سلسلہ جو ہے خارج از بحث ہو جائے گا. اسی طریقے سے وہ مذہبی عناصر بھی کہ جو ایکٹیوسٹ نہیں ہے اس معنی میں, احیائی تحریکوں سے ان کا تعلق نہیں ہے, وہ اسلام کے احیاء, اسلام کی بالفعل بالا دستی, ٹوٹل بالا دستی, ایک ہے جزوی بالا دستی کہ ہمیں اجازت ہو نماز پڑھنے کی, روزہ رکھنے کی, مذہبی مسائل میں دخل نہ دیا جائے, معاملات میں ہمارے مدرسے ہوں, ہمارے دارالعلوم ہوں, ہماری خانقاہیں ہوں, انہیں نہ چھیڑا جائے, تو باقی اب جو تم چاہو کرو, حکومت تمہارے پاس. جو ایک پروربیل ہے وہ جملہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ جو خدا کا ہے خدا کو دو, اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو. تو جو لوگ اس پر تانے تھے پہلے, ظاہر بات ہے کہ ان کے اندر بھی اب جنگ جاری رکھنے کا وہ جذبہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہے, اس لیے کہ اب تو معاملہ افغانوں کا افغانوں سے ہوگا، اب ان میں نوعیت کا فرق ہو سکتا ہے، افغان ہے لیکن ذرا سیکولر مائنڈ کا افغان ہے، مسلمان ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے، بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے گدی نشین ہیں، ذہن ان کا خالص سیکولر ہے، ان کو وہ دین کے ساتھ اس طرح کا وہ تعلق جو ہے کہ وہ دین جو ہے وہ غالب ہو، ٹوٹل اس کی بالادستی ہو، وداؤٹ ایکسیپشن، ادخلو فی السلم کافہ، اور حکومت اور سیاست کے اوپر بھی دین جو ہے اس کی سربلندی ہو جائے، اس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں سرے سے، بلکہ یہ کہ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو اس کے مخالف ہیں، وہ مغربی تہذیب میں اس طرح رنگے ہوئے ہیں یا مغربی سوچ ان کے اندر اتنی سرایت کیے ہوئے کہ وہ اس کا ظاہر بات ہے کہ وہ تو اس کے مخالفین کی فہرست میں آ جاتے ہیں. یہ دو عنصر جو ہے اب ظاہر بات ہے جس کا کیا آغاز بھی ہو گیا ہے. مجددی صاحب کا معاملہ اگرچہ صحیح نہیں ہے ابھی کہ انہوں نے کس چیز سے استعفا دیا ہے، آیا وہ سیون پارٹیز الائنس سے کٹ گئے ہیں یا یہ کہ انہوں نے صرف اپنی پارٹی کی صدارت سے یا امارت سے استعفا دیا ہے، بہرحال یہ شکل جو ہے کہ ان کی بھی پولرائزیشن ہوگی، ان کے اندر بھی اختلاف ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہ ہے وہ حصہ جو میں کہتا ہوں سب سے قابل حذر ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا ہمارے لیے، کہ اب چونکہ ہر ایک کے پاس ہتھیار بھی ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ اب ان ہتھیاروں کے استعمال کا عادی بھی ہو گیا ہے اور ماہر بھی ہو گیا ہے، اور جب آدمی اس طریقے سے ایک 8 سال جنگ کی حالت میں رہے تو پھر انسانی زندگی کی پھر وہ قدر و قیمت لوگوں کی نگاہوں میں بالعموم نہیں رہتی ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر یہ شکل وہاں ہو گئی جس کے آثار نظر آ رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے سب سے زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہوگی. بلکہ جو حریت پسند صرف لوگ ہیں اس میں تو نوٹ کر لیجئے کہ قبائلی جو پولرائزیشن ہے، اور یہ ان کی قبائلی تو ایک ان کی نسل کے اندر ان کے خون کے اندر رچے بسے ہیں یہ فلوئڈس جو ہوتے ہیں، اور قبائلی جھگڑے اور قبائلی بالادستی، اور یہ حریت جو ہے وہ پھر جب ایک قوم کی سطح سے گرتی ہے تو قومیتوں پر آتی ہے، وہی جذبہ حریت ہے. آج ہمارے جو سندھی بھائی ہیں وہ پاکستان قوم مسلمان قوم کے تصور سے جب گرے تو وہی جذبہ حریت جو ہے جو اس وقت ہندو اور انگریز کے خلاف تھا اب وہ پنجابی کے خلاف اور پٹھان کے خلاف ہے. تو یہ حریت جو ہے یہ در حقیقت پھر درجہ بدرجہ سیڑھی نیچے اترتی چلی جاتی ہے. تو اگر یہ مسئلہ ہوا تو میں نے جیسا کہ 3 کیٹیگریز بیان کی تھی، رفتہ رفتہ وہ وقت آئے گا، اس میں کچھ وقت لگے گا کہ جہاں تک جو اصل مجاہدین ہیں وہ ہوں گے کہ جنہیں اب یہ جنگ لڑنی ہے، ان کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے اب، اور ان کے لیے در حقیقت ایک قدرت نے چیلنج ان کو ان کے سامنے رکھا ہے. مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو قائد اعظم نے کہا تھا ہمارے لیے پاکستان کے لیے کہ گاڈ ہیز گیون اس اے گولڈن اپارچونٹی ٹو پروو اور ورتھ ایز آرکیٹیکٹس آف اے نیو نیشن اینڈ لیٹ اٹ ناٹ بی سیڈ دیٹ وی ڈیڈنٹ پروو ایکول ٹو دی ٹاسک. اللہ نے ہمیں ایک بڑا سنہری موقع عطا فرمایا کہ ہم ثابت کریں کہ ہم ایک نئی قوم اور نئے ملک کا استحکام کر سکتے ہیں اور اس کی تعمیر کر سکتے ہیں اعلیٰ ترین اور مستحکم بنیادوں پر، اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ اس قوم کو ایسا سنہری موقع ملا لیکن وہ اس کی اہل ثابت نہیں ہوئی. تو یہ معاملہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا موقع ہے لیکن بہت بڑا ٹیسٹ بھی ہے، بہت بڑا ایک ان کے لیے چیلنج بھی ہے. اس میں صورت وہ بھی ہو سکتی ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے وہ قاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ اب اس ٹیسٹ کو پاس کریں کہ جبکہ امریکی امداد بند ہو جائے اور جبکہ آپس کے اندر بھی اب انہیں کلیئر ہو جانا پڑے اور پولرائزیشن جو ہے واضح کرنی پڑے، ایک واضح حزب اللہ کی شکل وہ اختیار کریں اور بالکل کلیئر ہو جائے کہ واقعتاً وہی لوگ اب میدان میں ہیں جو دین کی بالادستی ان کے لیے صرف اپنا جذبہ حریت نہیں ہے، کوئی صرف روایتی دینداری نہیں ہے بلکہ وہ دین کا احیاء چاہتے ہیں، ان دی رائٹ ارنسٹ، وہ واقعتاً دین کی بالادستی چاہتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت ہی کہنا چاہیے کہ مشکل وقت جو ہے وہ ان کے سامنے آیا ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس چیلنج کو میٹ کرنے کا اور اس کا مقابلہ کرنے کے اللہ تعالیٰ انہیں ہمت عطا فرمائے. پاکستان کی جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہ بھی اس وقت سخت ترین آزمائش سے دوچار ہے، اور یہ کہ کیا حکومت کو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات کہہ سکوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم دوسرے ملکوں کے بارے میں تو خیر لا علمی جو ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک لا علمی ہماری ہوتی ہے کہ جو فورن پالیسی اور جو ڈیفنس کی جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ عام شہری کے پاس کیا، بلکہ اچھے اچھے صحافیوں کے پاس بھی صحیح معلومات نہیں ہوتی. لہذا کس پوزیشن میں ہم ہیں، کتنی ہماری طاقت ہے، کتنا ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، کتنا ہم کسی پر ڈیپینڈنٹ ہیں، کتنی ہم اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن لے سکتے ہیں، کتنا ہمیں کسی دوسری جو ہے خارجی طاقت اس کے اشارے کو دیکھنا ہے اور اس کے دباؤ کو قبول کرنا ہے. یہ ایسے معاملات ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس میں ہمارے جو ٹاپ کے دو ذمہ دار افراد ہیں، صدر مملکت اور وزیر اعظم جو حکومت کے ہیں، اگر ان کے مابین بھی حالات کی اسسمنٹ اور ان کے ضمن میں کچھ اختلاف رائے اگر کسی درجے میں بھی موجود ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کسی عام شہری کے لیے اس میں کہنا، وہ خامخواہ کو اپنا بکرات اور سقراط ہونا اگر اپنے ذہن میں سمجھتا ہو اور ضرور کوئی اپنا عقول لگانا چاہے تو وہ چاہے، لیکن میرا یہ مزاج نہیں ہے. میں البتہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ سامنے ہے، اٹس ریٹن آن دی وال، کہ پاکستان یہ معاملہ نہیں کر سکتا کہ یہ اب تک جو پوزیشن اختیار کیے رہا ہے اس میں فوری طور کے اوپر کوئی تبدیلی کر لے، کیونکہ اب تک صورت یہی ہے. افغان مجاہدین کا کہنا یہ کہ ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ آپ پارٹی مت بنے اس میں، آپ کہیں کہ اصل پارٹی تو افغان مجاہدین ہے، ان کے ساتھ نیگوسیشن ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ہم نے کئی سال سے اس پوزیشن کو قبول کیے رکھا اور ہم کابل کے ساتھ ان ڈائریکٹ ٹاکس کے اندر لگے رہے. پھر یہ کہ اس میں جو شرطیں ہماری طرف سے اب تک رکھی گئی ہیں، اور گورباچوف کی یہ حکمت عملی ہے، اس کا پیس آفینسو ہے، اس نے واقعہ یہ ہے کہ ایک سخت ترین مشکل کے ساتھ جو ہے وہ دوچار کر دیا ہے ہمیں حکومتی سطح پر، تو یہ معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے آسانی کے ساتھ کہ اب اس معاملے میں پاکستان پیچھے ہٹ سکے. اگر ہٹے گا، خاص طور پر اس کا بہت بڑا دار و مدار جو ہے وہ امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے رویے پر ہے، اگر اس کا تعاون ہمیں حاصل نہ ہو تو پھر اگر ہم اگر انڈیپینڈنٹلی صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس معاملے میں کریں، تو پھر ایک ہمارے لیے من حیث القوم بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ ہم اس کے اندر کتنا پورا اترتے ہیں. اس معاملے میں میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری حکومت کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں مختلف آراء، مختلف جو بھی ہمارے سیاسی جو زعماء ہیں ان کی طرف سے آ چکی ہیں، تو اس پوری جو ہے اس کی روشنی میں واقعہ یہ ہے کہ رائے قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس معاملے میں کوئی صورت ایسی قبول ضرور کرنی چاہیے کہ دو مقاصد ہمیں حاصل ہو جائیں. ایک مقصد کہ روسی فوج وہاں سے نکلے، اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہ جائے رہنے کے لیے واپس، اس لیے کہ اس میں پھر ہم ڈپلومیٹیکلی گویا کہ شکست کھا جائیں گے. اب تک ہم نے جو مقدمہ جس بنیاد پر لڑا ہے وہ مقدمہ جو ہے اب ہمارے خلاف چلا جائے گا. اور نمبر دو یہ کہ اٹ موسٹ کوشش کی جانی چاہیے کہ کوئی کم سے کم یہ کہ اگر مجاہدین کی حکومت نہیں بنتی کوئی غیر جانبدار کوئی حکومت وہاں پر قائم ہو جائے. جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایسی صورت ہے کہ پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اگر رشیا یہ یقین دہانی کرا دے کہ اس دستخط کے بعد یہ بات جاری رہے گی اور کوئی نہ کوئی غیر جانبدار حکومت جو ایکسیپٹیبل ہو سب کو، مجاہدین کو بھی اور اس وقت جو وہاں پر حکمران چاہے وہ سوشلسٹ ہیں کمیونسٹ ہیں ان کو بھی، کوئی ایسی جو ہے حکومت کا قیام اس کی کوشش جاری رہے گی اور اس کے لیے ان دی رائٹ ارنسٹ جو ہے امریکہ رشیا بھی اس کے لیے تعاون کرے گا، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورت نظر یہی آ رہی ہے کہ غالباً پاکستان کو اسی وقت اس معاہدے پر دستخط کرنے پڑیں گے. خاص زیادہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وہ اسے ملتوی کر لے، لیکن یہ بھی شاید ڈپلومیٹک سطح پر ہمارے لیے کوئی زیادہ مفید بات نہ ہو. لیکن اصل ٹیسٹ جو ہے اب جو شروع ہوگا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں اسلام کے علم بردار ہیں، جو ٹیبلز اب ٹرن ہو رہے ہیں، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رشیا جیسے بھی نکلے گا وہاں سے، بھارت وہاں داخل ہوگا، وہ چاہے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی شکل میں آئے، ایڈوائزرز کی شکل میں آئے، مختلف صورتوں میں آئے، جو صورتحال پہلے تھی ظاہر بات ہے کہ وہ بھارت جو ہے اس ویکیوم کو فل کرے گا اور ہم دونوں طرف سے اب سینڈوچ ہوں گے. یہ تو ہے حکومت کی سطح پر بات. لیکن جو لوگ اسلام کے لیے اس ملک میں جو اس کے واقعتاً علمبردار ہیں، جو مجاہدین کے لیے بھی کلمہ خیر کہتے رہے ہیں، ان میں سے بعض حضرات بہت اوپن چیمپئنز رہے ہیں جہاد افغانستان کے، اب ان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ اب کیا کرتے ہیں. حکومت اگر فرض کیجئے کوئی ایک لائن اختیار بھی کرتی ہے تو عوام کے اندر کوئی ایسی تحریک اٹھتی ہے، کوئی ایسی ان کے ساتھ تعاون کے لیے بالفعل کوئی شکل پیدا کی جاتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کیا آیا ہم یہاں ایک اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے تیار ہیں، آیا ہم اپنے گھر کو درست کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ وہاں مجاہدین جو ہیں، جو بھی شکل اب سامنے آ رہی ہے، اگر وہ اپنی جنگ کو اور جد و جہد کو جاری رکھتے ہیں، جس کا کہ مجھے تو یقین کے درجے میں مجھے یہ حاصل ہے گمان کہ یہ ہوگا، وہ تو جاری رہے گا مسئلہ، تو ایک سائملٹینیسلی اگر یہ شکل بنے کہ وہاں پر ان کا اور وہ ہوگی پھر اب پولرائزیشن، کلیئر پولرائزیشن، اب یہ گدمر والا معاملہ وہاں نہیں رہے گا، جبکہ وہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہوگا، تو اب وہ حزب اللہ جو ہے بالکل کلیئر ہو کر سامنے آ جائے گی، جیسے جیسے یہ پولرائزیشن وہاں اپنے اس منطقی انتہا کو پہنچے، ویسے ہی یہاں پاکستان کے اندر بھی اگر ایک اسلامی انقلاب کے لیے ایک قوت جو ہے وہ فراہم ہو اور برسر اقتدار آ جائے، تو دونوں ملکوں کے لیے بہت خوش آئند مستقبل ہے. کوئی عجب نہیں کہ وہ جو ورلڈ ڈومینیشن ہے اسلام کی، اس کا اصل نیوکلیس یہی جگہ بن جائے. اسلامی افغانستان اور اسلامی پاکستان، یہ دونوں مل کر ایک فارمیڈیبل فورس بن سکتے ہیں کہ پھر بھارت بھی سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ہم پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں. اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں سے پھر وہ ایک احیاء اسلام کی ایک زبردست تحریک جو ہے ابھر سکتی ہے. لیکن اگر ہمارا حال وہی رہے کہ ہم ووٹوں ہی کے چکر میں پڑے ہوئے ہوں اور اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل اور اپنے کچھ مفادات سیاسی یا کچھ اپنے ذاتی مفادات اگر ان کو سامنے رکھ کر ہماری پالیسیاں یہاں بنتی رہیں. اس کے سلسلے میں جو آخری باتیں میں عرض کر رہا ہوں، بہت تیزی سے چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اس پر تفصیل سے مجھے آئندہ کا نقشہ کیا ہوگا وہاں اور یہاں، اس پر تفصیل سے میں اگلے جمعے میں روشنی ڈالوں گا. لیکن میں نے اس وقت چاہا ہے کہ بات ایک حد تک مکمل ہو جائے کہ ہم ہیں اصل میں اس وقت جو اب کھڑے ہیں ایک دو راہے پر. یا تو یہ ہے کیا ہماری صورت حال یہی رہتی ہے جو چل رہی ہے، تو پھر یہ کہ نام لینے سے فائدہ کیا ہے، خام خواہ ان کے نام پر کو اپنی یہاں چودراہٹ جمانا اور اپنے کچھ اخبارات میں بیانات شائع کروا لینا، اس کا کوئی حاصل نہیں. لیکن اگر کچھ کرنا ہے تو فنڈامنٹلی سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ خود اپنے ملک کے اندر، وہ ساری قوتیں یہاں بھی ہیں، سیکولر فورسز یہاں بھی ہیں، رائٹ بھی ہے، لیفٹ بھی ہے، پھر ان میں وہ سینٹریپیٹل فورسز بھی ہیں، سینٹریفیوگل فورسز بھی ہیں، مرکز گریز جو قوتیں بھی ہیں اور مرکزیت پسند قوتیں بھی ہیں، یہاں نیشنلٹیز کا چکر بھی چل رہا ہے، یہاں مذہب کے اندر بھی، مذہب کے علمبرداروں میں وہ ایکٹیوسٹ اور احیائی قوتیں بھی ہیں، پھر روایتی قوتیں بھی ہیں، پھر یہاں تفرقہ اور مذہبی جو ہے فرقے باری، ساری خرابیاں یہاں موجود ہیں. تو اس اعتبار سے خاص طور پر جو احیائی قوت ہے یہاں پر جو بھی ہے، اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اب یہ اس کے لیے بھی چیلنج ہے. جیسے وہ اصل مجاہدین جو ہے افغانستان کے، وہ ٹاپ کیٹیگری کے، جیسے ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اسی طرح ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ملک میں بھی اسلام کے احیاء اور واقعی اور حقیقی اسلام کی بالادستی کے لیے کہ خواہش مند ہے. میں خواہش مند کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس کے لیے کوئی بھی ابھی قوت بربدا انقلابی بنیادوں پر میدان میں نہیں آئی ہے. ہم نام لے رہے ہیں لیکن ہماری حیثیت ابھی کچھ نہیں، ہماری تعداد بہت کم ہے، باقی تو اس انداز میں سوچنے کے لیے بھی ابھی تیار نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی اس وقت تو میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اسی دعا پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اپنے پورے نقشہ کار پر نظر ثانی کریں، سوچیں، اور یہ کہ اپنے نقشہ کار کو بدلتی ہوئی صورت حال کے پیش نظر اثر نو ترتیب دیں کہ یہ انتخابی سیاست اور یہ جو چیزیں ہیں، آیا ان کے اندر ہم اپنی قوتوں کو ضائع کیے چلے جانا ہے یا یہ کہ کوئی واقعی اور حقیقی انقلابی بنیاد پر کسی تحریک کو یہاں اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.